بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے دین اسلام کے ان احکام کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا جن کا تعلق ریاست اور سیاست سے ہے۔ یہ احکام جتنے اہم ہیں اتنی ہی زیادہ تفصیل کے طلبگار ہیں، اس لیے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی ہم انہی احکام پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب نے ساری زندگی علم و تحقیق کے میدان میں گزاری ہے، سلف و خلف کی آرا پہ آپ کو گہرا علم ہے۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے، آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورس۔ جاوید صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے اسلام کے ان چار مطالبات کو ڈسکس کر لیا تھا جو وہ ریاست سے کرتا ہے، کیا مزید کوئی احکام بھی ہیں زمن میں جو دین نے دیے ہیں؟
جی، پانچواں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں سے کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کسی نوعیت کا کوئی اقدام کرے، ان کو ابدی حرمت حاصل ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے تو قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاۃ وَآتَوُا الزَّكَاۃ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی اس کے بعد کوئی کسی قسم کی داروگیر نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو یہ الگ بات ہے، ظاہر ہے اس جرم کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور وہ آگے ہم زیر بحث بھی لائیں گے، لیکن اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو آپ کسی نوعیت کی کوئی پابندی اس پر نہیں لگا سکتے، اس کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اس کے مال کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اس کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہی چیزیں ہیں کہ جن کو حفاظت اور حرمت حاصل ہونی چاہیے، اور ان کی حرمت کو اسلام اس درجے میں لے گیا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو باتیں کہی ہیں ان میں سب سے اہم بات یہی کہی ہے، یعنی ایک انسانوں کے مابین مساوات کا اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور دوسری یہ بات فرمائی کہ انا اموالکم و دماغکم و اراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یعنی تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو اور تمہاری آبرو کو ایسی حرمت حاصل ہے جس طرح کی حرمت اس مہینے کو حاصل ہے اور اس دن کو حاصل ہے اور اس شہر کو حاصل ہے۔ اسلام میں جو مقدس ترین چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہی ہیں، اور ان کی حرمت کو گویا انسان کی جان، مال، آبرو کی حرمت کے برابر قرار دے دیا کہ اس کو کتنی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلامی قانون کے مطابق اور اسلامی شریعت حکومت کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ اس نوعیت کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی کہ جس قانون سازی کے نتیجے میں لوگوں کی جان پر یا ان کے مال پر یا ان کی آبرو پر کسی نوعیت کی تعدی کی جائے۔ اس کے لیے جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں انہی کے اندر حکومت کو اپنے تمام معاملات کو انجام دینا ہوتا ہے، اسی کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ فخلو سبیلہ، اور پھر مثبت طریقے سے بتایا ہے کہ جو لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو حقوق ایک مسلمان کو حاصل ہونے چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو کوئی مطالبہ بھی اگر کرنا ہے اور کسی نوعیت کا بھی کوئی مطالبہ کرنا ہے یا پارلیمنٹ میں بھی کوئی قانون سازی کرنی ہے تو منفی بنیاد پر تو آپ کر سکتے ہیں کہ کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو اس سے روکنے کے لیے کوئی قانون بنائیں، لیکن مثبت طور پر آپ لوگوں کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دینی احکام کے بارے میں بھی یہ بات طے ہے کہ آپ لوگوں کو بالجبر روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، حج کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے، کسی نوعیت کی کوئی پابندی ان کے اوپر نہیں عائد کر سکتے۔ اس معاملے میں آپ کا آخری اختیار یہی ہے کہ آپ ترغیب دیں، آپ تلقین کریں، آپ لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو صحیح بات کی طرف توجہ دلائیں، لیکن قانون کی طاقت آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔
دور جدید میں جب اسلام کے نام پر حکومتیں قائم ہوئیں، ریاستیں قائم ہوئیں، تو وہاں پر بعض ایسے کام کرنے پر لوگوں کو مجبور کیا گیا جو بظاہر دینی کام تھے، لیکن جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ انہیں کہا ہی نہیں جا سکتا ان کاموں کو کرنے کا، مثال کے طور پر داڑھی رکھوانے کا حکم دیا گیا یا عورتوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا معاملہ کیا گیا، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ
دیکھیے، یہ بات یہ ہے کہ یہ بات کو اصول کے لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید نے اسی چیز کے پیش نظر یہ اعلان کر دیا کہ ریاست اگر کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ قانون کی سطح پہ کوئی معاملہ کر سکتی ہے تو صرف نماز اور زکوٰۃ کے معاملے میں کر سکتی ہے۔ ایک مذہبی حکومت آخری حدود تک جا سکتی ہے اور بہت سی چیزوں کو جزیات کے حد تک لوگوں پر نافذ کرنے کے اقدامات کر سکتی ہے، اسی کی مثالیں آپ نے دی ہیں، اس کا پورا امکان تھا، چنانچہ روک دیا گیا اس بات کو۔ اب آپ کو جو کچھ کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ آپ ترغیب میں، تلقین کے طریقے کے اوپر کریں گے. قانون کی بنیاد کے اوپر آپ کسی چیز میں کوئی اقدام نہیں کر سکتے, کسی درجے میں نہیں کر سکتے, الا یہ کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا. اس وجہ سے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کے زمانے میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ اسلامی حکومت کا نام لیتے ہیں یا شریعت کا نام لیتے ہیں تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو تعبیر دین کی اختیار کر لے گی اور جو اس نوعیت کی جزیات کے بارے میں رائے قائم کر لے گی لوگوں پر اس کو ٹھونسنا شروع کر دے گی. میں اس وقت داڑھی پر یا پردے پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, اس کی وجہ یہ کہ اس میں لوگوں کی آرا مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دین کے احکام ہیں تب بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں حکومت کا اختیار اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب تلقین کے ذریعے سے توجہ دے, جن کا تعلق اصل میں دنیا کے مسلمان.
لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک کام کو نہ کرنا یہ خود بھی ایک منکر ہے.
ایسا نہیں ہے, یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جو معروف اور منکر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں آپ دینی احکام کو شامل کر دیں. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانی پہچانی بھلائیاں جن کے بارے میں کسی مومن کسی کافر کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے شعور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر رکھا ہوا ہے ان کو معروف کہتے ہیں. مثلاً کسی آدمی کو آپ سچ کی تلقین کرتے ہیں, اس کو دیانتداری کی تلقین کرتے ہیں, اس کو عدل کی تلقین کرتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں, یہ اصل میں وہ معروفات ہیں. معروف کے مطلب ہی ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں جن کو انسان کی فطرت سمجھتی اور جانتی ہے, اور منکر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ برائی ہیں. آپ ملاوٹ کو روکیں گے, آپ بددیانتی کو روکیں گے, آپ کم تولنے کو روکیں گے, آپ ظلم کو روکیں گے, آپ تعدی کو روکیں گے, کسی کا مال لینے کو روکیں گے, چوری کو روکیں گے, یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ روک سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو منکر کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک دینی حکم پہلے بیان کریں پھر اس کی خلاف ورزی کو منکر قرار دے دیں. قرآن مجید میں منکر اور معروف کی اصطلاح اسی وجہ سے ان الفاظ میں اختیار کی گئی ہے, منکر بھی معلوم ہے اور معروف بھی معلوم ہے, تو ان چیزوں کا معاملہ الگ ہے, اس کو ہم ابھی زیر بحث لاتے ہیں. یہاں اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے, اور یہ حرمت ابدی نوعیت کی ہے, اور اس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جرائم میں بھی ہم آگے چل کے زیر بحث لائیں گے کہ کس طرح قرآن مجید نے انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تاکہ حکومتیں اس معاملے میں کوئی تعدی نہ کریں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز میرے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں. جتنے اختیارات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سے آگے آپ قدم نہیں بڑھا سکتے, اور ہمارے ہاں اس چیز کو ایک بنیادی اصول کی حیثیت حاصل ہے. جس طرح انسانوں کا یہ شرف کہ ان کو نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے کمتر یا حقیر قرار نہیں دے سکتے, اسی طرح انسان کی جان اور مال اور آبرو اور عقل اور رائے کی حرمت کو بھی آپ کسی حال میں پامال نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے,
یہ حرمت خدا کی قائم کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حفاظت اس کے پیچھے موجود ہے, کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کا کوئی اقدام کرے.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کوئی بھی شہری جو ہے اس کے معاملات میں گورنمنٹ جو ہے وہ مثبت طور پر انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اگر وہ کوئی منکر کام کر رہا ہے تو اس کو روک سکتی ہے. تو نماز نہ پڑھنا بذات خود ایک برائی ہے, تو اور اکثر فقہا کے نزدیک جو ہے سخت سزائیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارتداد کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
سزائے موت کا بھی حکم ہے,
سزائے موت کا بھی حکم ہے, اس کو واجب القتل بھی قرار دیا گیا ہے.
سیدنا ابوبکر نے معنی نے زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی, تو کیا تاریخین صلاۃ کے خلاف بھی جنگ اور ان کا قتل کا اقدام کیا جا سکتا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے اس میں تو ایک متعین رقم ریاست کو حاصل کرنی ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج کے زمانے میں بھی آپ ریاست کو جب ٹیکسیشن کا اختیار دے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد اقدام کرتی ہے. اگر کوئی ٹیکس دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو داروگیر کرتی ہے, پکڑتی بھی ہے, سزائیں بھی مقرر کرتی ہے. تو زکوٰۃ کی نوعیت تو بالکل یہ ہے. نماز کے معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز کے معاملے میں بے پرواہی اختیار کرتا ہے تو اسے توجہ دلائی جائے گی, اور اس معاملے میں ریاست اگر چاہے تو کسی موقع کے اوپر کوئی سزا بھی اس کو دے سکتی ہے. لیکن یہ لازم نہیں کیا گیا کہ وہ ایسا کرے, یعنی اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ترغیب کا, تلقین کا اور ایک عمومی فضا پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کرے. یہ دیکھیے, میں اس معاملے میں جو اصول کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک تمدنی صورتحال میں ایک اقدام کریں تو وہ موضوع لگتا ہے, ایک دوسری تمدنی صورتحال میں اقدام ناموضوع ہو جاتا ہے. اب جس طریقے سے آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں, شہر جس نوعیت کی صورت اختیار کر گئے ہیں, جس طرح کا تمدن میں ارتقاء اور تغیر ہو گیا ہے, اس میں یہ بات موضوع نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں کے ہاں مداخلت کی جائے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اچھا اہتمام کیا جائے, لوگوں کو اس کی عمومی ترغیب دی جائے, مسجدوں کا نظم بہت اچھا قائم کیا جائے, خود حکمران اور ارباب حل وقت آگے بڑھ کر اس کا ایک اچھا نمونہ پیش کریں. جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر وہ جمعہ کا ممبر سنبھالتے ہیں, مسجدوں کا اہتمام کرتے ہیں, خود تذکیر و نصیحت کرتے ہیں تو ایک عمومی فضا اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ قانون کی زبان میں جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا تو مسلمان کی حیثیت سے پھر اسے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے ریاست سے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زائد کسی بات کا قرآن مجید کے کم سے کم اشارات سے اور کوئی مطلب بھی نہیں نکلتا ہے. اتنی بات ہے بس, اس سے زائد کچھ نہیں. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ بالکل الگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں تو ایک مالی مطالبہ ہے جو ریاست کو پورا کرانا ہے ہر حال میں, اور یہ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق نے پورا کرایا اسی طریقے سے مسلمانوں کی ہر ریاست کو پورا کرانے کا حق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بھی انہوں نے یہ اقدام تو کیا لیکن اور کسی چیز کے معاملے میں کسی نوعیت کا اس طرح کا اقدام نہیں کیا. خلفائے راشدین کا پورا نظم اسی بات پر مبنی ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کو بھی دین کے احکام سمجھا ان کی ترغیب دی, ان کی تلقین کی, لوگوں کو اس کی نصیحت کی, اس کے لیے عمومی ماحول پیدا کیا. اس کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے یہ ضمانت دے دی ہے کہ کسی حکومت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کسی مسلمان کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرے. اس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ ترغیب اور تلقین کا طریقہ ہے.
ٹھیک ہے, سب یہ پانچ احکام ہو گئے, چھٹا حکم اس زمن میں کیا ہے؟
چھٹی چیز یہ ہے جی کہ جو بھلائی کی باتیں ہیں ان کی تلقین کی جائے, جس طرح کہ ابھی زیر بحث بھی آ گیا ایک حد تک. قرآن مجید نے اس کو اسی آیت میں بیان کیا, الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف, بھلائی کی تلقین کریں. اس کے لیے بڑا اعلیٰ بندوبست کر دیا گیا ہے. ریاست کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی جمعہ کا ممبر بھی اس کو دے دیا گیا ہے. وہ بڑی خوبی کے ساتھ اس کو استعمال کر کے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب معروف جس کو قرآن کہتا ہے یا اچھی باتیں جس کو کہتا ہے, دنیا کی ہر حکومت اس کی تلقین کرتی ہے. یعنی اس وقت دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ان معروفات کی تلقین نہ کر رہی ہو. لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کرنا, لوگوں کو دیانت کی تلقین کرنا, لوگوں کو دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی تلقین کرنا, یہ معروفات ہیں. تو ان معروفات کی تلقین تو اصل میں پورے نظم اجتماعی کو کرنی چاہیے, ہر ہر فرد کو کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اس کا ایک پورا نظم قائم کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک جمعہ کا ممبر پورا موجود ہے جس کو آپ استعمال میں لا کر لوگوں کو اس نوعیت کی چیزوں کی تذکیر اور نصیحت کر سکتے ہیں. تو چھٹی چیز یہ. اور ساتویں چیز اس کے ساتھ ہی زیر بحث لے آئیے, وہ یہ ہے کہ آپ برائیوں کو روکیں گے. فنہو عن المنکر, اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہاں منکر کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے وہ برائیاں جو مسلمہ ہیں. یعنی چوری کے بارے میں کسی مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برائی ہے. زنا کے بارے میں کسی مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برائی ہے. ظلم کے بارے میں کسی مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برائی ہے. کم تولنے کے بارے میں کسی مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برائی ہے. یہ وہ برائیاں ہیں جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ برائیاں ہیں. ان کا استحصال کرے گی, ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرے گی. اصل میں یہی برائیاں ہیں, یہی جرائم ہیں, یہی تعدی ہے, یہی ظلم ہے, یہی عدوان ہے. جب یہ ایک حد سے آگے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں قابل دست اندازی پولیس ہو جاتی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو قوموں کی سطح کے اوپر جب اس حد میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ آپ جنگ کا اقدام
ایسا. اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جہاں کوئی برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روک دو, زبان سے برا کہو, اور جو دل میں اسے برا سمجھے وہ تو ایمان کے آخری مقام پہ ہے.
ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی روایت کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلق طور پر اس کے الفاظ کو لے لیں. آپ کو قرآن کو سامنے رکھ کے, دین کی مجموعی ہدایت کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں برائی کو اس طرح روکیں گے. ایک شوہر کا دائرہ اختیار اس کا گھر ہے, باپ کا دائرہ اختیار اس کا گھر ہے, حکمران کا دائرہ اختیار اس کی حکومت ہے, کسی ادارے کے سربراہ کا دائرہ اختیار اس کا ادارہ ہے. ان تمام جگہوں کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو مسلمہ برائیاں ہیں ان کو آپ قانون کی طاقت سے روک دیں گے. دائرہ اختیار میں, دائرہ اختیار سے باہر اگر اس طرح کا اقدام کیا جائے گا تو یہ چیز تو فساد بن جائے گی. تو میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ حکومت کو, چونکہ اس کا دائرہ اختیار پورا ملک ہوتا ہے, اس وجہ سے اسے قانون کی طاقت سے برائیوں کو روکنا ہوتا ہے. اسے ملاوٹ کو روکنا ہے, بددیانتی کو روکنا ہے, ظلم کو روکنا ہے. کوئی کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے تو اسے روکنا ہے. اصل میں یہ ساری قانون سازی منکر کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن میں حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے. اس کا حکم اس کو قرآن میں بھی دیا گیا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منکری کی ایک آخری صورت وہ ہوتی ہے جب جرائم سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ظلم و عدوان کی نوعیت کے جرائم سرزد ہو رہے ہیں یا لوگوں کے جان مال آبرو کے خلاف فساد برپا کر دیا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے قانون حرکت میں آتا ہے. جب اندر حرکت میں آتا ہے تو آپ سزائیں دیتے ہیں مجرموں کو, باہر حرکت میں آتا ہے تو آپ جنگ کرتے ہیں. تو اصل میں جہاد کا حکم اور حدود جس کو آپ کہتے ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے.
آپ لوگوں کے اگر اس زمن میں کوئی سوالات ہیں تو ارشاد فرمائیں.
کیا ایک اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت جو ہے کیا وہ شراب پہ پابندی لگا سکتی ہے؟
یہی بات یہ ہے کہ شراب کے بارے میں دنیا میں کبھی یہ اختلاف نہیں ہوا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یعنی ساری دنیا اس کو اور ساری دنیا کا ضمیر اس بات کو مانتا ہے کہ کوئی انسان جب نشہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی بھی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک برائی ہے. اور اس برائی کے بارے میں بھی انسانوں کے برائی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں قانون کیا بنایا جائے. تو قانون بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے, برائی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. اس سے جتنا بچا جا سکے ہر آدمی یہی کہے گا. چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس پر جب تبصرہ کیا, لوگوں نے بار بار پوچھا تو یہ بتایا گیا کہ رجسم میں نہ ملے شیطان, یہ گندا شیطانی کام ہے, فاشتنبو ہو, اس سے اجتناب کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برائی ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ قانون کیا بنایا جائے, کیا ضابطہ بنایا جائے, ریاست اپنے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کر سکتی ہے.
اچھا, ایک عام تصور یہ بھی ہے کہ کچھ مذاہب میں شراب حرام نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے مذاہب کی شکل آج بگڑ ہی گئی ہے لیکن وہ ابتدائی دور میں جب وہ مذاہب آئے تھے تو کیا ان کے یہاں شراب کے بارے میں کیا ہے؟
دیکھیے, اس میں صورتحال یہ ہے کہ شراب چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے, اسی طرح نشہ کرنے والی اور بہت سی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ اپنی ذات میں ہر مذہب کے اندر ممنوع ہے. کب کتنا نشہ ہو جائے گا, کس حد تک اس کی اجازت دی جائے, اس میں ظاہر فقہی اختلافات ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی نشہ کرنے والی چیزوں کو کسی مذہب نے بھی کبھی جائز قرار نہیں دیا, ہمیشہ یہ چیز انسانوں کے درمیان متفق علیہ رہی ہے کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے.
جو صاحب, اس میں نشہ کرنے والی چیزوں کے اندر بڑی مطلب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, فار ایگزامپل سگریٹ, پان, گٹکے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, وہ نشہ آور اشیاء میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟
کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ نشہ آور چیزیں ہیں, یہ مسکن چیزیں ہیں. یعنی یہ تسکین کا باعث تو بنتی ہیں. نشہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی عقل پر غلبہ پا لے, آپ کے حواس مختل ہو جائیں.
تو شراب کم مقدار میں پینا پھر؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ شراب کم مقدار میں نشہ نہیں کرتی, لیکن کسی برائی کو روکنے کے لیے ایک دوسرا اصول سد ذریعہ کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پابندی لگاتے ہیں جس کے بعد لوگوں کا عمومی رجوع اس جانب ختم ہو جائے. تو چنانچہ اسلام میں اس کو روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ تھوڑی سے تھوڑی مقدار کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا, تاکہ لوگوں کے ہاں اس کا رجحان نہ پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ آپ گھر میں آئے گی, پینے کے لیے بیٹھیں گے, بچے بھی وہاں ہوں گے, اگلی نسلوں کو بھی منتقل ہوگی, تو ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں اسی طرح قانون سازی کرنا پڑتی ہے. ہمارے ہاں یہ قانون سازی اس طریقے سے کی گئی, اور اس کے معاملے میں زیادہ شدت اس لیے برتی گئی تاکہ سوسائٹی میں اس کا چلن ہونے نہ پائے.
تو چرس جو ہے وہ آپ کے خیال میں نشہ آور اشیاء میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟
یہ بات یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں میں اس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ شامل ہے, اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. دیکھیے, اس میں آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک کا کوئی سوال نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کی عقل کو باطل کر دے, مختل کر دے, اس کا استعمال انسان کو نہیں کرنا چاہیے, یہ ہر انسان مانتا ہے. اب کون سی چیز انسان کی عقل میں اختلال پیدا کرتی ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, مختلف معاشروں میں ہو سکتا ہے, مختلف لوگوں میں ہو سکتا ہے.
اس کے پینے کے بعد کوئی ایسی حرکت سرزد ہو رہی ہے جس سے آئی ڈی کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہاں پہ انالائز کرے گی, اس سے پہلے ہی
اس کا تعلق ریاست پر ہے, وہ اپنے حالات کے لحاظ سے جس طرح چاہے قانون سازی اس معاملے میں کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فقہا کے مابین بھی اس میں بہت سے اختلافات رہے ہیں. اصل میں یہ وہ مرحلہ ہے جس کا تعلق پروسیجرل لا سے ہے. ایک چیز برائی ہے, مثال کے طور پر آپ نے کم تولنے کو روکنا ہے, کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اس کو اسلام موضوع نہیں بناتا. اسی طرح آپ نے لوگوں کو نشے سے روکنا ہے, طریقہ کیا اختیار کریں گے, کس طریقے سے تفتیش کریں گے, یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے. اس میں حکومت, ریاست, نظم اجتماعی اپنے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کرے گا, اور قانون سازی میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہم ایک چیز کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیں اور دوسرے وقت میں دوسری چیز کو قرار دیں. تو اسلام تو ایک عمومی بات آپ سے کہے گا کہ یہ منکر ہے, اس کو روکنے کا ریاست کو حق حاصل.
اسی طرح سے امرہم شورا بینہم کے تحت سارے قوانین بنائے جائیں گے, تو جو پارلیمنٹ ہے ہماری وہ قانون بناتی ہے, تو پارلیمنٹ اگر ایسے قوانین بنا دیتی ہے جو کہ جان مال اور آبرو کے خلاف بن جائیں, کیونکہ قوانین تو غلط بھی بن سکتے ہیں جب مشورہ کیا جائے گا, تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟
وہی کیا جائے گا, جب غلط قوانین بن جاتے ہیں تو ہم کرتے ہیں رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں, غلطی قانون کی واضح کرتے ہیں, اجتماعی جدوجہد بھی کرتے ہیں, قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کو درست کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سارے معاشروں کے اندر یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں, یعنی اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی جا سکتی, یہ تو حالات کے لحاظ سے صورت ہوگی. آج کل کے زمانے میں جدوجہد کی بہت سی شکلوں کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. آپ اجتماع کر سکتے ہیں, آپ جلسہ کر سکتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پر تنقید کر سکتے ہیں, آپ اس مقصد کے لیے کوئی تنظیم بنا سکتے ہیں. بادشاہتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی, اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے اقدامات کرنا پڑتے تھے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو خود انسان کو سوچنا ہے کہ وہ غلطیوں کو روکنے کے لیے, کوتاہیوں کو روکنے کے لیے, ریاست کے نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کیا اقدام کر سکتا ہے. اسلام جو بات آپ سے کہتا ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ اختلال پیدا نہ کریں, نظم اجتماعی میں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ پیدا نہ کریں, غلطی کو غلطی کہیں, اس پر نقد کریں, اس کو درست کرنے کے اقدام.
ٹھیک, جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بحث تھی, اس میں پھر حکومت کی حد کہاں تک ہوگی؟ یعنی حکمران کا دائرہ اختیار تو پوری مملکت ہو گئی, پورا ہی ملک ہو گیا, تو اس میں یہ کام کرنے کے لیے حد کیا ہوگی یعنی حکومت کی؟
میں نے آپ سے عرض کر دیا جی کہ جو عمومی طور پر تو جو منکرات ہیں ان کے بارے میں تلقین نصیحت سے کام لیا جائے گا. جب وہ جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں تو دنیا کی ہر حکومت اس کے خلاف اقدام کرتی ہے.
یعنی آپ تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں کو قوانین نہیں بنایا جاتا,
ملاوٹ نہ کرو, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو قوانین بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو منکرات میں قانون بنانے کا پورا اختیار ہے آپ کو, قانون بنائے آپ, یہ تو مسلمہ چیزیں ہیں. ملاوٹ کے خلاف قانون بناتے ہیں نا آپ, بددیانتی کے خلاف قانون بناتے ہیں, کسی کا مال ہتھیا لینے کے خلاف قانون بناتے ہیں, چوری کے خلاف قانون بناتے ہیں, یہ دنیا کے اندر مسلمہ.
اچھا, اس کے علاوہ ان منکرات سے ہٹ کے اور نماز اور زکوٰۃ سے ہٹ کے جتنے بھی دینی احکام ہیں ہمارے اسلام کے, ان کو نافذ کرنے کے لیے پھر کیا جدوجہد کرے گی؟
ان کو نافذ نہیں کیا جاتا, ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے, وہ اللہ کے قانون کے مطابق نافذ ہیں. یعنی اسلام اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریاست نافذ کرے گی تو لوگ اس کو قبول کریں گے. اسلام نے تو لوگوں کی آزادانہ مرضی سے لوگوں کے دلوں میں اترنا ہے, اس کا نفوذ ہوتا ہے. اور میں جب اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہوں, خلوت میں کرتا ہوں, جلوت میں کرتا ہوں, کون سی حکومت ہے مجھ سے جو کام کراتی ہے؟ ریاست کو صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ان دو معاملات میں جس کا میں نے ذکر کر دیا, وہاں تو کوئی قانون سازی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے معاملات بھی ہیں ان سب معاملات میں اس کو تلقین اور نصیحت سے کام لینا چاہیے. اور اس کے لیے ایک ممبر اس کے حوالے کر دیا گیا ہے, وہ ہر ہفتے تلقین کرے, ہر ہفتے نصیحت کرے اور لوگوں کو اس جانب توجہ دلائے. اسلام پر عمل کرنا یا اسلام کو نافذ کرنا, یہ در حقیقت جو اصطلاحات ہیں ان کا مطلب سمجھ لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اللہ کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہو جاتا ہوں. مجھے یہ کام خود کرنا ہے. اگر میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں, آپ مجھے توجہ دلا دیں گے, تلقین کر دیں گے, نصیحت کر دیں گے, میرا دائرہ اتنا ہی ہے اور اسی دائرے کے اندر رہ کر مجھے یہ کام کرنا ہے.
جاوید صاحب, شرکا کے سوالات سے پہلے آپ جہاد اور حدود کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اسلامی ریاست سے جہاد کے زمن میں اور حدود کے زمن میں کیا مطالبات ہیں جو کیے گئے ہیں؟
یہ دونوں چیزیں جو نہی عن المنکر کی فرع ہیں. یعنی جب یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے, یہ زکوٰۃ ادا کریں گے, یہ معروف کی تلقین کریں گے, یہ منکر سے روکیں گے, تو منکر کی صورتیں بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو جس طرح میں نے عرض کیا جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایک ریاست کے نظام کے اندر جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں, پولیس کو حکم دیتے ہیں, وہ مجرم کو پکڑتی ہے, اس کو سزا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے چوری کا ارتکاب کر دیا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سزائیں دیتے ہیں. اب منکر جرم کے درجے میں پہنچ گیا ہے, لہذا اس کے خلاف قابل دست اندازی قرار دے کر اب کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قومیں حدود سے تجاوز کر لیتی ہیں, ظلم اور عدوان کا ارتکاب کرتی ہیں, انسانوں کے حقوق پامال کرتی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جان, مال, آبرو اور عقل و رائے کو ابدی حرمت حاصل ہے, تو یہ حرمت ہمارے اندرونی نظام میں پامال ہو گئی تو ہم مجرم قرار دے کر اس آدمی کو پکڑیں گے. یہ حرمت بعض اوقات حکومتیں اور قومیں پامال کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ جہاد کرے. اصل میں جہاد نہ تو کسی ملک کی تسخیر کے لیے ہوتا ہے, نہ مذہب کی تبلیغ کے لیے ہوتا ہے, نہ لوگوں کے اوپر کوئی مذہب مسلط کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے.
ٹھیک,
اگر لوگوں نے حقوق پامال کر دیے ہیں اور کوئی قوم جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گئی ہے اور ہمارے پاس طاقت موجود ہے, تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اس طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو استحصال سے نجات دلائیں, لوگوں کو ظلم سے نجات دلائیں, اور اگر حقوق پامال ہو رہے ہیں تو ان حقوق کو بحال کر دیں.
ٹھیک,
یہ جہاد ہے اسلام.
ٹھیک, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود یا سزائیں مقرر ہی کیوں کی ہیں؟ یعنی انسانی عقل کر سکتی تھی انہیں مقرر, دنیا بھر کرتی ہی آ کر. سوال یہ ہے کہ کیوں اسلام نے یہ حکم دیا ہے ریاست کو؟
میں نے ابھی آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی جان, مال, آبرو کو حرمت حاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ اسے سزا دیں گے. انسانی عقل کہتی ہے کہ سزا دینی چاہیے. آپ نے بھی اس بات کو مانا کہ سزا تو دی جائے گی, البتہ اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے سزا دینی ہے تو جان کے خلاف اقدام کریں گے یا مال کے خلاف اقدام کریں گے یا آبرو کے خلاف اقدام کریں گے؟ ان سب کو حرمت حاصل ہے, تو آپ اس حرمت کو اب پامال کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس اس کی بنیاد کیا ہے کہ آپ کیا اقدام کریں گے؟ عقل انسانی کے پاس اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں. مثال کے طور پر آپ اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ چوری ایک گناہ ہے, آپ اس پہ بھی اتفاق کر لیں گے چوری ایک جرم ہے, آپ یہ کہیں گے اس کی سزا ہونی چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو عقل کہتی ہے کہ ہونی چاہیے, سزا کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو سزا بھی آپ دیں گے, یا جان کے خلاف اقدام ہوگا, یا مال کے خلاف اقدام ہوگا, یا آبرو کے خلاف اقدام ہوگا. آدمی کو اگر ماریں گے, پیٹیں گے, اس کا ہاتھ کاٹیں گے, اس کو کوڑے ماریں گے, تو ظاہر ہے جان کے خلاف اقدام کریں گے. اس کو جرمانہ کریں گے, تاوان عائد کریں گے, تو مال کے خلاف اقدام کریں گے. اگر آپ اس کو جیل میں ڈالیں گے تو اس کی آبرو کے خلاف اقدام کریں گے. کوئی اس کی تذلیل توہین کریں گے تو اس کی آبرو کے خلاف اقدام کریں گے. آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تب بھی اس کی آبرو کے خلاف اقدام کریں گے. تو چونکہ یہ جو چیز ہے حرمت اس کو حاصل ہے, تو یہ اقدام کون بتائے گا کتنا کیا جائے؟ انسانی عقل کے پاس اس کی کوئی بنیاد نہیں, یعنی آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کوئی آدمی بتائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بنیادی جرائم کی سزائیں خود مقرر کر دی.
وہ کیا ہیں جاوید صاحب؟
پانچ چیزیں ہیں جی, پانچ جرائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض اور حرابہ کہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا ہے, اس نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو زنا بالجبر کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں, ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں, معصوم بچوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات ایک پوری کی پوری بس کو, ایک پوری کی پوری ٹرین کو, ایک پورے جہاز کو اڑا دیتے ہیں. موجودہ زمانے میں تو ان جرائم کی بہت سی غیر معمولی صورتیں سامنے آ گئی ہیں. تو کسی کی جان کے خلاف, مال کے خلاف, آبرو کے خلاف اگر قانون کو ہاتھ میں لے کے اس نوعیت کے جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے کہ جس میں نیوسنس پیدا ہو گئی, لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, مجرم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا. ایک تو عام صورت ہوتی ہے کہ کسی آدمی نے کچھ چپکے کسی کا مال چرا لیا, یا رضامندی کے ساتھ کسی بدکاری کا ارتکاب ہو گیا, یہ عام جرائم ہیں. لیکن اگر نوعیت اس کی یہ بن جاتی ہے کہ زنا زنا بالجبر میں بدل رہا ہے, اور چوری ڈاکے میں بدل رہی ہے, اور لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے, اور ان کے چیزیں ان کی چھینی جا رہی ہیں, اور ان کے بچے تک بھی محفوظ نہیں ہیں, تو اس طرح کے جرائم جو ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے چار سزائیں بیان کی. یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے, ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹے جا سکتے ہیں, انہیں عبرتناک طریقے سے صلیب دی جا سکتی ہے, اور آخری بات یہ بیان کی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کیا جا سکتا ہے. ان چاروں سزاؤں کو حرف او کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو اور عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ سزا دے دے, یا یہ سزا دے دے, یا یہ سزا دے دے. آپ نے یہ دیکھا کہ ان میں انتہائی سخت سزا بھی ہے, اور جلاوطن کرنے یا علاقہ بدر کرنے کی انتہائی نرم سزا بھی ہے. اس سے مقصود یہ ہے, اور اس میں یہ تعلیم دی ہے ہم کو, کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور بات اس میں کہہ دی گئی ہے, سورہ مائدہ میں یہ قانون بیان ہوا ہے, ایک اور بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کے خلاف یہ اقدام اس وقت کیا جائے جب کہ انہوں نے اپنے آپ کو حکومت کے الٹیمیٹم پر سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہو. اگر وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں, اپنے آپ کو پیش کر دیں, تو پھر انہیں عام جرائم کی سزائیں دی جائیں. تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری حکومت کے ہاتھ میں, یا جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس کے ہاتھ میں, اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا خوبصورت قانون ہے کہ جس میں حکومت کسی وقت بھی بے بس نہیں ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کم سے کم سزا دے کے مجرم کی اصلاح کی تدبیر کر سکتی ہے, بلکہ اگر کسی موقع پر جرم کا کلا کما کرنے کے لیے یہ سخت ترین سزا دینی ہو تو اس کا اختیار بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے.
ایسا کچھ زیادہ سخت سزا نہیں ہے وہ اس دور جدید کے اعتبار سے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جس دور جدید کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ اس نے نرم سزائیں کب سے دینا شروع کر دی ہیں. آپ جنگ و جدال میں کیا کرتے ہیں؟ افغانستان میں امریکہ کو اعتراض ہوا, اس نے کہا کہ ہمارے خلاف ایک جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ نے ماہرین نفسیات بھیجے وہاں ان کی اصلاح کرنے کے لیے. آپ نے ڈیزی کٹر بموں سے انسانوں کو پگھلا دیا. آپ نے جب بم پھینکے تو اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ اعضاء پگھل گئے, اعضاء بریدہ لوگ ہو کے رہ گئے. یہ سارے معاملات آپ نے کیے. تو بعض اوقات مجرموں سے نمٹنے کے لیے یہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یعنی میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ضمیر یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات جرم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ مجرموں سے آہنی ہاتھ کے ساتھ نمٹا جاتا ہے. آپ اس قانون کی حکمت دیکھیے, کتنا خوبصورت قانون ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سخت ترین سزا بھی ہے اور نرم ترین سزا بھی ہے. آپ کے موجودہ تمدن میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو رعایت ملنی چاہیے, حالات کا تقاضا یہ ہے, تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ رعایت دے دیجیے. لیکن آپ ہاتھ کیوں باندھنا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا مجرموں کے سامنے ہاتھ باندھ لیں ہم؟ دونوں انتہاؤں کو بیان کر دیا گیا. آپ عبرتناک سزا دینا چاہتے ہیں, دے دیجیے. اور اگر کسی موقع پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جرم کی نوعیت, مجرم کے حالات, یا جس طرح آپ نے کہا تمدنی ضروریات اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ نرمی برتی جائے, تو نرمی برتنے کے لیے بھی آپ کے پاس موجود ہے. اصل میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جرم کی سزا جو ہے اندھا دھند نہیں دی جاتی, بلکہ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے اور مجرم کے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں.
جاوید صاحب, آپ کے پاس سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ جو اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چور کی جو سزا جو قرآن مجید نے بیان ہوئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, تو آپ کے لحاظ سے یہ کہ عام جرائم کی سزا نہیں ہے؟
دیکھیے, یہاں تو ابھی پہلی سزا زیر بحث ہے. ابھی تو ہم بحث کر رہے ہیں حرابہ کے جرم پر, چوری پر بھی آتے ہیں, اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے حکیمانہ طریقے سے
حرابہ کی ذرا وضاحت کر دیجیے. سر, اس کا
میں نے بتایا آپ کو کہ حرابہ کے جرائم جو ہیں یا فساد فی الارض کے جو جرائم ہیں, وہ ہیں جس میں حکمرانوں کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا نظم اجتماعی کے خلاف, یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا,
آؤٹ لا ہو جائے ایک شخص,
اس نے انارکی پیدا کر دی. میں نے اس کی مثالیں دی آپ کو کہ مجرم دہشت گردی پر اتر آیا ہے, زنا بالجبر پر اتر آیا ہے, آبرون سے خطرے میں پڑ گئی ہے، مال اس سے خطرے میں پڑ گیا، ڈاکے ڈالنے اس نے شروع کر دیے ہیں، اس طرح کے جتنے بدترین جرائم ہیں ان کو حرابہ اور فساد فی الارض کے جرم کہا جاتا ہے۔ تو ان جرائم میں اس کی اگر آپ سادہ قانونی تعریف کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جب لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے قانون کو چیلنج کر دیا ہے، تو اس طرح کے جتنے مجرم ہیں ان کے لیے یہ چار سزائیں مقرر کی ہیں۔ اور دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ پہلی شرط ان پر یہ عائد کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کے مجرم الٹیمیٹم کے نتیجے میں خود سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر یہ سزائیں نہ دی جائیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ سزائیں بھی مطلق نہیں ہیں، بلکہ چار سزائیں بیان کر دی گئی ہیں، اور حکومت کو حق حاصل ہے، عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے سخت ترین سزا بھی دے سکتی ہے اور نرم ترین سزا بھی دے سکتی ہے۔ کسی قانون کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مجرموں کے خلاف جب لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے تو ایسے عبرتناک نوعیت کے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور جب ان سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجرم کے خلاف کوئی اقدام کرنا ایک جرم بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات جذبات پر مبنی نہیں ہوتے۔ انہوں نے بالکل انصاف پر یہ بات کہی ہے کہ جرم دیکھا جائے، جرم کی نوعیت دیکھی جائے، مجرم کے حالات دیکھے جائیں، ان کے لحاظ سے ریاست کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے بدترین نوعیت کے مجرموں سے آخری درجے میں بھی نمٹ سکے، اور اگر ان کی اصلاح کے لیے یا ان کو رعایت دے کر ان کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے نرمی برتنا چاہے تو اس کا دروازہ بھی اس کے لیے۔
آپ لوگوں نے جاوید صاحب کی گفتگو سن لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمن میں اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ آپ جاوید صاحب سے کر سکتے ہیں۔
جی جاوید صاحب، اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ جو مسلم اور نان مسلم سٹیزن شپ کے رائٹس میں جو ڈفرینس ہوگا ایک اسلامک اسٹیٹ میں، تو اس کو کس طرح متعین کیا جائے گا؟ اور دوسرا اسی زمین میں سوال یہ ہے کہ امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے ڈسکس نہیں کیا مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں، تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا؟
دیکھیے جی، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو مسلمانوں کے معاملے میں قانون ہے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ کسی ریاست میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں تو آپ جس نوعیت کا چاہیں ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے اسلام نے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔
سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے وہ؟
ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ بالکل برابر کی شہریت کا معاہدہ کر سکتے ہیں، برابر کے حقوق دے سکتے ہیں، ان کو حکومت کے پورے نظم میں شریک کر سکتے ہیں، اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی ہے تو میثاق مدینہ یہود کے ساتھ کیا، اس میں جتنے بھی غیر مسلم تھے ان سب کو ایک امت قرار دے دیا گیا اور ان کے حقوق متعین کر دیے گئے اور برابر کے شہریوں کی حیثیت سے تمام معاملات ان کے ساتھ کیے گئے۔ اس معاملے میں یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں اہل ذمہ کا ایک قانون ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام غیر مسلم ذمی ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ذمی کی جو اصطلاح ہے یہ تو صحابہ اکرام کے اس اقدام کے نتیجے میں استعمال کی گئی تھی۔ مسلمان اب معاہد کی حیثیت سے دنیا کی ساری قوموں کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، ریاست بجائے خود ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں تو قائد اعظم اس معاہدے کا اعلان کر چکے ہیں۔ 11 اگست کو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی تھی کہ یہاں کے غیر مسلموں کو برابر کے شہریوں کی حیثیت حاصل ہے۔
مشاورت میں بھی ہوں گے اسی طرح؟
ہر لحاظ سے، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم یہاں اکثریت میں ہیں، مسلمان حکومت بنائیں گے، مسلمان اپنے نظم اجتماعی کو چلائیں گے، بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس میں غیر مسلموں کو وہ جس سطح پر چاہیں شریک کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی لگانے کی۔
قائد اعظم کو یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ دیں کہ یہاں مسلم اور غیر مسلم جو ہے برابر کی حیثیت سے رہیں؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر قائد اعظم کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت یہاں کے تمام مسلمانوں کی ایک نمائندہ شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر اعتماد کر کے یہ ملک بنایا، پوری قوم کی طرف سے بابائے قوم کی حیثیت سے وہ کسی بھی معاملے کو کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے، اور تمام معاملات انہوں نے کیے، یعنی تقسیم کا معاملہ انہی کے ذریعے سے ہوا، دستاویزات انہی کے ذریعے سے تیار ہوئیں، پہلا نظم ہمارا انہی کے ذریعے سے بنا، اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا۔ اگر ان کا یہ اعلان اسلام کے خلاف ہوتا تو تب تو ایک بات تھی، لیکن یہ بالکل اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی چیز دین کے خلاف نہیں، کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم تمام معاملات میں جو معاہدہ چاہیں اپنی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک معاہدے کا اعلان کر دیا، اور میرے خیال میں بالکل موجودہ زمانے کی روح کو پیش نظر رکھ کے، حالات کو پیش نظر رکھ کے یہ معاہدہ کیا۔ میں تو جب اس معاہدے کو دیکھتا ہوں یا ان کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل میثاق مدینہ ہے، جس طرح کی دفعات اس میں رکھی گئی ہیں بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔
یہود بھی رہا کرتے تھے جو ریکارڈ پہلے کراچی میں بھی تھے اور پاکستان کے اور حصوں میں بھی تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد اب وہ یہاں سے سب چلے گئے، تو ہم نے یہ کیا امپریشن دیا ہے؟ قائد اعظم نے جو کچھ کہا اس کا عملی صورت تو نظر نہیں آتی ہے.
یہ تو ایک بڑی تفصیلی بحث کا تقاضا کرتا ہے آپ کا سوال. اس پر ہم اس سے پہلے بھی شاید کسی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں کہ قائد اعظم نے جو تصور دیا تھا اس کے مطابق نہ ہم نے یہاں معاملات کیے, نہ ہم نے اپنی عدلیہ کو, اپنی پارلیمنٹ کو ان اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کی, اور نہ یہاں حکومت کا نظم اس کے مطابق قائم ہوا. یہاں ایک دوسری کشمکش جو شروع کر دی گئی اور اس کے نتائج برے نکلے. قائد اعظم نے جس جگہ معاملات کو چھوڑا تھا میرے نزدیک وہ بالکل فطرت کے مطابق تھے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ملک مسلمانوں نے بنایا ہے, مسلمانوں کو یہاں بہت بڑی اکثریت حاصل ہے, اس وجہ سے یہاں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ کو اختیار منتقل ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ اپنے طریقے کے مطابق تمام فیصلے کرے گی اور امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ شریعت کا قانون نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, جب ہم فیصلے کریں گے تو شریعت کا قانون کیوں نہیں ہوگا. یہ بات کہ یہاں غیر مسلموں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے, اس میں اسلام نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. آخر قرآن مجید کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کو آپ دوسرے درجے کے شہری بنائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں.
صورتحال اگر اس کے برعکس ہو, جیسے مسلمان جب کسی غیر مسلم ملک میں رہیں گے تو وہ کس طرح سے, کس چیز کے پابند ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ جو فقہی اصطلاحات یوز کی جاتی ہیں کہ دارالحرب اور دارالسلام, تو ان کے پھر حقوق کا کیا ہوگا؟ یعنی ایک مسلمان پھر کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو قوانین ان کے اپنے ہوں گے, یعنی ان کے بیسک قوانین بھی اسلام کے حساب سے ہو سکتا ہے نہ ہو.
آپ کے سوال میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جاوید صاحب کہ بہت سے ایسے احکام مسلمانوں کو پابند کیا جاتا ہے بیرون ملک مسلمان جو موجود ہیں جو اسلام کی شریعت سے یا اسلام کی تہذیب سے متصادم ہوتے ہیں, جیسے اسکارف کا ایک مسئلہ ہے, تو پھر ان مسلمانوں کے لیے کیا لائحہ عمل ہوگا؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دین کے خلاف کوئی قانون بنایا جا رہا ہے تو ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اس کے نتیجے میں ہم کوئی بغاوت کا ارتکاب کر دیں گے, اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. آپ جب کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے قانون کی آپ کو پابندی کرنا ہوگی. آپ معاہد ہوتے ہیں, جب آپ پاسپورٹ اور ویزا لے کے کسی ملک کی سرحد پر قدم رکھتے ہیں تو آپ ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت دنیا بھر میں کچھ معاہدات قائم ہو چکے ہوئے ہیں, بین الاقوامی معاہدات بھی ہیں جن کی قومیں پابند ہو چکی ہوئی ہیں, ان کے لحاظ سے آپ رہتے ہیں. اگر مجھے یہ محسوس ہوگا کہ دین میں فلاں حکم ہے اور مجھے اس سے روکا جا رہا ہے تو میں ہجرت کروں گا وہاں سے, کسی دوسری جگہ پر جا کر بسوں گا.
اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت کے قوانین ہم نے سارے مطلب کس طرح سے تشکیل پائے گی یہ سب کچھ ہوگا, تو عورت کا حکمران ہونے کے حساب سے مطلب اس میں ایشو یہ اٹھایا جاتا ہے, اور اسی طرح ان کے عورتوں کے مختلف منصب پر فائز ہونے کے, مناصب پر فائز ہونے کے حساب سے بھی یہ بات کی جاتی ہے, تو یہ اس کے بارے میں کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں قرآن مجید؟
یہ بات یہ جی کہ قرآن مجید نے ایک بنیادی اصول بیان کر دیا ہے کہ مسلمان اپنا نظم مشورے پر چلائیں گے. چنانچہ اگر کسی عورت کو عصبیت حاصل ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کو منتخب کر لیا ہے تو قرآن مجید کی کوئی آیت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد اس کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ہے. ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کا کسی قانون سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک تبصرہ ہے جو آپ نے ایک خاص صورتحال میں کیا ہے اور اس کو اسی خاص صورتحال تک محدود رکھنا چاہیے. اس روایت پر بہت سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں, ان پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن اگر فرض کیجیے کہ اس معاملے میں کوئی قانون سازی کرنی تھی تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو 5-7 باتیں بتائی ہیں بالکل اسی طریقے سے واضح طور پر قرآن مجید قانون سازی کرتا, پیغمبر اس کی قانونی حیثیت بیان کرتے, آپ نصیحت کرتے اس بات میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس نوعیت کی پابندی ہم پر عائد نہیں کی, ہم اپنے حالات کے لحاظ سے جو فیصلہ چاہیں گے مناسب طریقے سے کر لیں.
اختلاف یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک میں ووٹوں کا ٹرن اوور ہی 40% ہو وہاں پہ آپ 100% لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم برے ہو تو اس وجہ سے تمہارے حکمران برے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام نے جو اصول دیا ہے آپ اسے روبہ عمل کیسے کریں گے, اس کے لیے تو حالات کے لحاظ سے آپ کو قانون سازی کرنی ہے. آپ کس طریقے سے لوگوں کی رائے لیں گے, کس طریقے سے لوگوں کو مشورے میں شریک کریں گے, تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ یہ صورتحال بھی بدلتی رہتی ہے, اور اس میں اگر کوئی نقائص ہیں تو ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نزاع کا فیصلہ کرنا ہے, اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ابھی تک دنیا میں ایجاد نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ طریقہ بھی یہی ہے. حق و باطل کے فیصلے ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں, اور وہ آپ اپنی دلیل پر مطمئن ہو سکتے ہیں, جان دے سکتے ہیں اپنے نقطہ نظر کی حفاظت میں, لیکن جب 10 آدمیوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ میں ایک چیز کو حق کہتا ہوں, آپ ایک دوسری چیز کو حق کہتے ہیں, اس میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جانی چاہیے. علامہ اقبال نے اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نقص ہے اس نظام کا, لیکن دنیا میں کوئی چیز بھی نقائص سے پاک نہیں. آپ کو بہتر صورتحال کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ آمریت, بادشاہت, پاپائیت, ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی گوارا نہیں کی جا سکتی. تو اس وقت دنیا نے اپنے تجربات سے جو بہترین نظام بنایا ہے وہ یہی ہے, اور چونکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل مطابق ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کو اختیار کیا جائے بلکہ بتدریج اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے مختلف تجاویز روبہ عمل کریں, مسلمان بھی اس پہ غور کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں.
جیسا صاحب, یہ ساری چیزیں تو بالکل واضح ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے آپ ان سارے مطالبات کو جو ریاست کے حوالے سے دین نے کیے ہیں, آپ خلاصہ اس کا ایک بیان کر دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں.
جی, میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ اب تک عرض کیا ہے اگر اسے مختصر الفاظ میں سمیٹا جائے تو سات چیزیں ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں سات دفعات ہیں جن کا مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے نظم اجتماعی کی حیثیت سے. ایک یہ کہ ان کا نظم امرہم شورہ بینہم کے اصول پر مبنی ہوگا, ان کی حکومت لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی, لوگوں کے مشورے اور رائے کی بنیاد پر وجود پذیر ہوگی, اسی بنیاد پر قائم رہے گی, اس سے محروم ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی. دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ پورے نظم میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس میں تمام ذمہ داریاں میرٹ پر دی جائیں اور جو فیصلہ بھی کیا جائے عدل کی بنیاد پر کیا جائے, سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, ہر جگہ عدل کی حکمرانی ہو, ہر جگہ میرٹ کی حکمرانی ہو. تیسری بات جو اس معاملے میں کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت مسجدوں کا اہتمام کرے گی, نماز کا اہتمام کرے گی, اور اسی طریقے سے وہ اس بات کی کوشش کرے گی کہ جمعے کے ممبر کو ٹھیک ٹھیک ایوان اقتدار کے ذریعے سے ریاست کے پورے نظم کو عوام تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا جائے. چنانچہ حکمران خواہ وہ مرکزی سطح پر ہوں, صوبائی سطح پر ہوں یا مقامی سطح پر ہوں, وہی جمعے کا اہتمام کریں گے, وہی اس کی امامت کریں گے, وہی اس کا خطبہ دیں گے. اس معاملے میں یہ سنت قائم کر دی گئی ہے اور یہ ایک بڑا غیر معمولی اسلام کا قانون ہے جس کے ذریعے سے وہ ایوان اقتدار کو مسجد کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے اور گویا خدا کے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے اور عوام کے سامنے بھی جواب دہ ٹھہرا دیتا ہے. جو چوتھی بات اس معاملے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو اگرچہ عبادت ہے لیکن ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے اس کو وصول کر لے اور اس کے ذریعے سے نظم اجتماعی چلائے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روپے کی مقدار ہے جو مقرر کر دی گئی ہے, جو بالجبر لوگوں پر نافذ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی آپ معاملہ ان سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رضامندی کے بغیر ان سے نہیں ہو سکتا. پانچویں بات یہ کہی گئی ہے کہ جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے, نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ بالجبر لوگوں پر نافذ کر سکیں. لوگوں کی جان, لوگوں کے مال اور لوگوں کی آبرو کے خلاف کسی کو کوئی اقدام کرنے کا کسی درجے میں بھی حق نہیں. ان کی حرمت بالکل ابدی ہے سوائے اس کے کسی آدمی نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا. چھٹی بات جو اس معاملے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ جمعے کے اس ممبر کو استعمال کر کے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرے. گویا جس طریقے سے اچھی بات کی تلقین مجھے آپ کو کرنی ہے, آپ کو مجھے کرنی ہے, اسی طرح مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو بھی اپنی یہ ذمہ داری ہر حال میں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ساتویں بات اس باب میں یہ کہی گئی ہے کہ جو برائیاں ہیں, اور برائیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلمہ برائیاں ہیں جن کو ضمیر برائی کہتا ہے, جن کو انسانیت برائی کہتی ہے, ان کا کلا کما کرنا ہے, ان کا استحصال کرنا ہے. اس میں بھی ظاہر ہے دونوں درجے ہوں گے. جو چیزیں ترغیب تلقین کے ذریعے سے روکی جائیں گی وہ ترغیب تلقینی کے ذریعے سے روکنی چاہیے, جو چیزیں جرم کے درجے میں چلی جائیں وہ ظاہر ہے قابل دستاندازی پولیس ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی چیز جرم کے درجے میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں. یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کسی قوم نے سرکشی اختیار کر لی ہے اور وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گئی ہے, یہ ظلم و عدوان ہے, اس کے خلاف آپ جنگ کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اقدام ہے جو انسانوں کے خلاف آپ کریں گے. اور پھر کچھ حدود مقرر کر دیے گئے ہیں, وہ پانچ جرائم ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے انتہائی سزائیں بھی بیان کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو ملحوظ رکھ کے کم تر سزائیں دی جا سکتی.
جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کی رونق بڑھی. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دین کے ان احکام کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کریں جن کا تعلق ایک ریاست سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش رہی کہ ان سوالات کو آپ کے سامنے اٹھائیں جو بالعموم اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
قرآن مجید میں منکر اور معروف کی اصطلاح اسی وجہ سے ان الفاظ میں اختیار کی گئی ہے. منکر بھی معلوم ہے اور معروف بھی معلوم ہے, تو ان چیزوں کا معاملہ الگ ہے, اس کو ہم ابھی زیر بحث لاتے ہیں. یہاں اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے اور یہ حرمت ابدی نوعیت کی, اور اس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جرائم میں بھی ہم آگے چل کے زیر بحث لائیں گے کہ کس طرح قرآن مجید نے انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تاکہ حکومتیں اس معاملے میں کوئی تعدیل نہ کریں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز میرے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں. جتنے اختیارات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سے آگے آپ قدم نہیں بڑھا سکتے, اور ہمارے ہاں اس چیز کو